الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم آیت 91 سے سورہ توبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ منافقین کے طرز عمل پر تبصرہ کیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ اب ان کے معاملے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے. مسلمانوں کے معاشرے میں ان کا جو کردار رہا ہے، جو رویے انہوں نے اختیار کیے ہیں، سب پر واضح ہو جانے چاہیے. اور اگر ان کا نفاق بالکل ظاہر ہو جاتا ہے اور یہ اس کا اقرار بھی کر لیتے ہیں، تو پھر ان کا بھی وہی حشر ہوگا جو اس سے پیچھے مشرکین کا بیان ہو چکا ہے. اس باب میں غزوہ تبوک زیر بحث آ گیا، اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس غزوے کو ایک بڑا امتحان بنا دیا تھا، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں کی جماعت میں کون لوگ نفاق کا پردہ اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں ان لوگوں نے اپنے عذر پیش کیے آ کر. کسی نے کہا کہ میں تو کچھ ماندہ رہتا ہوں، کسی نے کہا کہ میری عمر بڑھ گئی ہے، کسی نے کہا میرے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے، کسی نے کہا میرے پاس تو کچھ ساز و سامان نہیں ہے کہ میں سفر کر سکوں. تو اس طرح کے مختلف بہانے انہوں نے تراشے، ان کا پردہ پیچھے چاک کر دیا گیا ہے. لیکن جس شدت کے ساتھ یہ تبصرہ ہوا ہے، اس سے ان لوگوں کے بھی کچھ جذبات پر اثر پڑنے کا اندیشہ تھا جو سچے تھے، اہل ایمان تھے، لیکن ان کے عذر حقیقی تھے. یعنی وہ فی الواقع ماندہ تھے، فی الواقع مریض تھے، فی الواقع ضعیف تھے، فی الواقع ان کے پاس سامان سفر نہیں تھا، اور وہ اس وجہ سے نہیں گئے. تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اس تبصرے سے کوئی اپنے بارے میں بری رائے نہیں قائم کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان کے عذر قبول فرما لیے، چنانچہ ان تمام آزار کا ذکر کر کے ان کو تسلی دی ہے. تو فرمایا ہے کہ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ. ان لوگوں پر البتہ کوئی گناہ نہیں جو کمزور ہیں، اور ان پر جو بیمار ہیں، اور ان پر بھی جو خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتے، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں. یعنی اصلی چیز یہ تھی کہ بندہ کس مقام پر کھڑا ہے، وہ اپنے پروردگار کے معاملے میں خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے، اپنے پیغمبر کے بارے میں خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے، مسلمانوں کے بارے میں اس کا رویہ یہی ہے، اس کے باطن میں دین کی، اللہ اور رسول کی محبت ہے، اور کوئی عذر پیش آ گیا. اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنی شریعت اور اپنے ابتلاء کی بنیاد اس پر رکھی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ اپنی شریعت کا بوجھ، اپنے احکام کا بوجھ، ذمہ داریوں کا بوجھ لوگوں کی حد وسع کے مطابق ان پر ڈالتے ہیں. ان کی مقدرت کیا ہے، ان کی طاقت کیا ہے، وہ کتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے پورے دین میں اس کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ اضطرار کی صورت میں لوگوں کو کسی حکم کا مکلف نہ کیا جائے. اسی طرح سے عبادات کے معاملے میں یہ اصول بنا دیا گیا ہے کہ وہاں یسر کا طریقہ اختیار کیا جائے گا، لوگ کسی مشقت میں نہیں ڈالے جائیں گے. یہی معاملہ جہاد، قتال اور بعض دوسرے احکام کا ہے. تو یہ واضح کر دیا کہ جو لوگ فی الواقع کمزور ہیں، جو فی الواقع بیمار ہیں، اور جو خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتے، ان پر کوئی گناہ نہیں. یہ جو کچھ بھی تبصرہ ہے، یہ جو سختی برتی گئی ہے، وہ جھوٹے بہانے بنانے والوں پر برتی گئی ہے. سچے مسلمان، سچے اہل ایمان اس سے پریشان نہ ہوں، ان میں سے کوئی چیز ان کے جذبات پر گرا نہ گزرے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے تسلی ہے، سکینت ہے، اطمینان ہے اور خوشنودی ہے، لہٰذا وہ بالکل پریشان نہ ہو۔ تاہم یہ بات وہاں بھی واضح کر دی گئی کہ اذا نصحوا للہ و رسولہ، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہے، کیونکہ دین کیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت پر مبنی یہ وصیت فرمائی ہے کہ الدین والنصیحہ، دین اس چیز کا نام ہے کہ بندہ خیر خواہ ہو، سچا خیر خواہ، پھر فرمایا کہ اللہ کا، اللہ کے رسول کا، مسلمانوں کے ائمہ کا، عام مسلمانوں کا، ہر ایک کا سچا خیر خواہ ہو کر رہے۔ تو یہاں پر بھی وہی شرط ہے، اذا نصحوا للہ و رسول۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ قید نہایت اہم ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، اس لیے کہ بہت سے مریض اور غریب ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو گھر بیٹھے بیٹھے اپنی ریشہ دوانیوں اور فتنہ پردازیوں سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ یعنی یہ جو فرمایا کہ جن کے عذر حقیقی ہیں، جو فی الواقع مریض تھے، فی الواقع ضعیف تھے، ان کے پاس سامان سفر نہیں تھا، لیکن وہ گھر میں بیٹھے ہوئے اگر سازشیں کرتے رہے اور اپنے اس عذر کی وجہ سے گئے بھی نہیں اور مسلمانوں کی بدخائی میں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے، تو پھر وہ معاف نہیں کر دیے جائیں گے۔ اس قسم کے لوگ گناہ سے بری نہیں ہوں گے، گناہ سے بری صرف وہی ہوں گے جو اپنی کمزوری، بیماری یا غربت کے سبب سے اگر میدان جنگ میں نہ پہنچ سکیں تو جہاں ہیں وہیں اپنے امکان کے حد تک اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کریں۔ یعنی بے شک وہ اس قابل نہیں تھے کہ سفر کر سکتے، اس قابل نہیں تھے کہ جنگ و جدال میں شریک ہو سکتے، اس قابل نہیں تھے کہ جہاد کی مشقت اٹھا سکتے، تو یہ مان لیا، کسی عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے، لیکن وہ جہاں رہے وہاں ان کا رویہ کیا تھا؟ خیرخواہی کا تھا، محبت کا تھا، مسلمانوں کے مفادات کے معاملے میں وہ حساس تھے اور اس کا لحاظ کر رہے تھے، اور جہاں کہیں بھی کوئی خدمت کرنا ممکن تھا، اس بیماری، اس ضعف کے باوجود انہوں نے اس میں دریغ نہیں کیا۔ تو اگر یہ صورتحال ہے تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں۔ جو جہاں ہیں وہیں اپنے امکان کے حد تک اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کریں، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے، یعنی ایسے معذور ہو گئے ہیں بیماری سے، تکلیف سے، تو اپنے اپنے بستروں پر، گھروں میں صدقے دل سے اسلام اور مسلمانوں کی فتح مندی کی دعائیں، اور اپنی محرومی پر غم کریں کہ افسوس ہے کہ وہ جہاد کے اہل نہیں رہے۔ یعنی یہ وہ چیز ہے جس کو یہاں ایک سادہ تعبیر میں اور بہت بلیغ تعبیر میں ایک لفظ میں قرآن نے ادا کر دیا ہے کہ اذا نصحوا للہ و رسولہ، جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہے۔ فرمایا ما علی المحسنین من سبیل، ایسے نیکوکاروں پر کوئی الزام نہیں ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے۔ یعنی وہ کہ جن کے دل صاف تھے، جن کا ایمان سچا تھا، جن کے رویے خیرخائی پر مبنی تھے، اور کسی کمزوری کی وجہ سے، کسی محرومی کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں نہیں جا سکے، فرمایا اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، اس لیے کہ انہوں نے خیرخائی کا حق ادا کیا، اپنی جگہ پر رہ کر اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرتے رہے، کچھ بھی نہ کر سکے تو دعائیں ان کی زبانوں پر رہیں، وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے مستحق ہو گئے۔ فرمایا وَلَا لِلَّذِينَ اِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ فِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنَا أَلَّا يَجِدُوا ما ينفقون، اسی طرح ان پر بھی کوئی الزام نہیں ہے کہ جب تمہارے پاس آتے ہیں کہ ان کے لیے سواری کا بندوبست کر دو، تم کہتے ہو کہ میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست نہیں کر سکتا۔ یعنی مریض بھی نہیں تھے، ضعیف بھی نہیں تھے، لیکن سامان سفر نہیں تھا، بڑا لمبا سفر تھا، اس میں بہرحال کوئی اونٹ گھوڑا پاس ہونا چاہیے تھا جس پر سوار ہو کے جا سکیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے لیے سواری کا بندوبست ہو جائے تو وہ جہاد کے لیے نکل سکتے ہیں۔ تو غربت کی وجہ سے اپنی محرومی کا اظہار کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ جواب میں یہ کہتے تھے کہ لا اجد ما احملکم علیہ، یعنی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں اس کا بندوبست نہیں کر سکتا۔ تو پھر وہ لوٹتے تھے، اور لوٹتے تھے تو اس کی تصویر قرآن نے کھینچ دی ہے، وہ آئن ہم تفیظ و منت دم حزنا اللہ جدو مایون فکون، تو اس طرح لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے اس غم میں آنسو بہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے خرچ پر جانے کی مقدرت نہیں رکھتے، یعنی وہ اس پر خوش نہیں ہو رہے ہوتے کہ چلیے جان چھوٹی، بہانہ بن گیا، سواری میسر نہیں ہوئی تو ذمہ داری سے بچ گئے، اپنی جان بچا کے گھر میں رہیں گے، اطمینان سے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنی فصلوں کا بار اٹھائیں گے، تو وہ یہ نہیں سوچتے، بلکہ ان کو اس کا شدید غم ہوتا کہ اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہے، اللہ کے رسول کے اور اس کے مکذبین کے درمیان جو کشمکش ہے، اس میں اللہ نے ان کا انتخاب کیا کہ وہ جہاد و قتال کی ذمہ داریاں پوری کریں، اور وہ اس سے محروم رہ گئے۔ یعنی ان کے سوچنے کا انداز یہ ہوتا ہے، چنانچہ جب تم کہتے ہو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست نہیں کر سکتا، تو اس طرح لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے اس غم میں آنسو بہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے خرچ پر جانے کی مقدرت نہیں رکھتے، ان کے پاس سامان سفر نہیں ہے، وہ اس کا بار نہیں اٹھا سکتے۔ انما السبیل علی الذین یستاذنونک وہم اغنیاء، فرمایا الزام تو ان لوگوں پر ہے جو تم سے رخصت مانگتے ہیں دراں حالے کہ وہ مالدار ہیں، یعنی وہ لوگ ہیں۔ تو اس سے جہاں اس وقت کی صورتحال پر ایک تبصرہ کر دیا ہے، وہاں ظاہر ہے کہ یہ سبق بھی دیا ہے کہ ایک بندہ مومن کا دین کے مطالبات، دین کی ذمہ داریوں کے بارے میں کیا رویہ ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جو ذمہ داریاں اور جو مطالبات اس وقت لوگوں کے سامنے تھے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سامنے تھے، وہ تو اب قیامت تک اس طرح نہیں ہوں گے، لیکن اس طرح کی ذمہ داریاں، اس سے ملتے جلتے معاملات انسانی زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ اسلام مسلمانوں کے مفادات سامنے رکھ کر بعض اوقات کوئی بڑا فیصلہ کرنا پڑتا ہے، بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، بڑا اقدام کرنا پڑتا ہے، تو ایسے سب موقعوں کے اوپر ایک سچے صاحب ایمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی بتا دیا ہے کہ آزار کیا ہو سکتے ہیں، یعنی اگر کوئی آدمی کسی عذر کی وجہ سے کسی بڑی ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکا، کسی مطالبے کو پورا نہیں کر سکا، تنہا حال ہے کہ اسے اطمینان تھا کہ یہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے ہے، یا اس کے اپنے فہم اور اس کے اپنے اجتہاد ہی کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو اس کا مکلف سمجھتا تھا اور وہ نہیں پوری کر سکا، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان بھی ہونا چاہیے، اللہ اور رسول کے ساتھ محبت بھی ہونی چاہیے، مسلمانوں کے مفادات سے بھی اس کا تعلق ہونا چاہیے، اور اسے لوگوں کی خدمت کے جذبے کے ساتھ جینا چاہیے۔ رہی یہ بات کہ کوئی ایسی مجبوری پیش آ گئی جو اس کے بس میں نہیں ہے اور وہ اپنی محرومی کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکا یا کوئی ذمہ داری پوری نہیں کر سکا، تو پھر اس کا ظاہر و باطن بھی وہی ہونا چاہیے جو ہاں مخلصین کا بیان ہوا ہے، سچے اہل ایمان کا بیان ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ الزام تو ان پر ہے، الزام تو ان لوگوں پر ہے جو تم سے رخصت مانگتے ہیں دراں حالے کہ وہ مالدار ہیں، یعنی ضعف نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، آ کے بہانے بناتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی سامان سفر نہیں، ہم کوئی بندوبست نہیں کر سکے ہیں، جہاں تہاں سے بھی کوئی بندوبست کرنے کی کوشش کیا لیکن نہیں ہو سکا، اور جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں مواخذے میں آئیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون، وہ اس پر راضی ہو گئے کہ ان کے ساتھ ہوں جو پیچھے گھروں میں بیٹھنے والیاں ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ خواتین پر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بہت سے دین کے احکام اور ہدایات ہیں جن میں خواتین کو رخصت دی گئی ہے، یعنی وہ ان کے لیے ممنوع نہیں ہیں، وہ کاروبار کرتی ہیں، وہ انفاق کرتی ہیں جو کچھ بھی ان کے پاس ہے، وہ حج و عمرہ کے لیے جاتی ہیں، اسی طریقے سے جہاد کے موقع پر بھی وہ سمجھتی ہیں کہ وہ کوئی شرکت کر سکتی ہیں تو کرتی ہیں، ان کا استقبال ہی کیا جائے گا۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتیں ایسا کرتی تھیں۔ اسی طرح سے جو ذمہ داریاں بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں، ان میں سے بعض ایسی ہیں کہ جن کا تحمل خواتین اپنے حالات کی وجہ سے یا اپنے ظوف کی وجہ سے نہیں کر سکتی، تو ان کے بارے میں رخصت دے دی ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ وہ چیزیں ان کے لیے ممنوع ہو گئی ہیں، وہ بھی جمعہ پڑھیں تو شوق سے پڑھیں جائیں، وہ بھی عیدین کے اجتماعات میں شریک ہوں اور خود حضور نے اس کی ترغیب دی ہے، لیکن بعض ذمہ داریاں ان پر نہیں ڈالی گئیں، لازم نہیں کیا گیا، وہ گناہگار نہیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس موقع پر بھی جب مسلمانوں سے یہ تقاضا کیا گیا کہ ہر آدمی نکلے، جس کو ہمارے ہاں اصطلاح میں کہتے ہیں نفیر عام ہو گئی، یعنی ہر شخص پر ذمہ داری آ گئی، تو اس میں بھی عورتیں مستثنا تھیں، یعنی ان پر ذمہ داری اس موقع پر بھی نہیں ڈالی گئی۔ ان لوگوں نے وہی رویہ اختیار کیا جو کہ عورتوں کے شائن شان تھا، وہ تو اپنے ذوف کی وجہ سے، اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے، اپنے حالات کی وجہ سے نہیں گئیں تبوک میں، انہوں نے بھی ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کیا، تو فرمایا کہ بغیر کسی عذر کے تو ان کے ساتھ ہو گئے کہ جو اپنے آزار کی وجہ سے نہیں جا رہی تھی، ان کے ساتھ ہوں جو پیچھے گھروں میں بیٹھنے والی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ یہ سب کچھ ہو گیا، اللہ کے پیغمبر کی دعوت پہنچ گئی، حجت پوری ہو گئی، اللہ کے پیغمبر کی شخصیت کے ساتھ خدا کی ماہیت کا ظہور ہو گیا، بدر و احد اور عذاب کے معرکے ہو گئے، سب مراحل سے گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں ہوتے ہوئے جب یہ نفاق ظاہر ہوا تو فرمایا کہ اب تم کسی اصلاح کے قابل بھی نہیں رہ گئے، وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ تو دلوں پر مہر کب ہوتی ہے؟ جب انسان پے در پے اللہ تعالیٰ کی تنبیہات کے باوجود صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یعنی یہ مہر لگ کر نہیں آتی، یہ پہلے دن بھی نہیں لگ جاتی، پہلے اللہ تعالیٰ انسان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے باطن کی ہدایت کی قدر کرے، جو حقائق اس پر واضح ہوں ان کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کرے۔ بہت بڑی سعادت ہے کہ اس کے بعد کسی پیغمبر کی دعوت اس تک پہنچ جائے، اور اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ خود پیغمبر کا زمانہ نصیب ہو جائے۔ تو اتنے بڑے مراحل سے گزرنے کے بعد بھی اگر کسی شخص کو ہدایت کی توفیق نہیں ملی اور اس نے اپنے آپ کو درست نہیں کیا، اور وہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے سے اور دھوکہ دینے سے اور فریب دینے سے باز نہیں آتا، تو پھر اسی کا مستحق ہے کہ دنیا میں اللہ کا فیصلہ کب آئے گا کہ اسے اٹھا لیا جائے، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتے کہ اب اس کی ہدایت اس کے دل میں اترے، تو اس لیے دلوں پر مہر کر دی گئی۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا وہ کچھ نہیں جانتے کہ کس انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ عربی زبان میں اور قرآن مجید میں خاص طور پر یہ اسلوب ہوتا ہے کہ بعض اوقات فعل موجود ہوتا ہے لیکن قرینے سے اس کا مفعول حذف کر دیتے ہیں، تو یہاں بھی وہ مقدر ہو گیا ہے، اسے کھول دیجئے، تو بات کیوں ہے کہ اب وہ کچھ نہیں جانتے کہ کس انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں، معاملہ ان کا اب گویا ٹامک ٹو یہ مارنے کا ہو گیا، جتنی دیر رہنا ہے اسی حال میں رہنا ہے، جتنی دیر جینا ہے اسی طرح بے خرد ہو کر، بے وقت ہو کر، بے ضمیر ہو کر اور بے بصیرت ہو کر رہنا ہے۔ تو اس انجام کو یہاں بیان کر دیا کہ اب وہ کچھ نہیں جانتے کہ کس انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، تم لوگ اس سفر سے ان کی طرف پلٹو گے تو وہ تمہارے سامنے طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، یعنی اس وقت تو یہ رویہ ہے گریز کا، فرار کا، جھوٹ کا، دھوکے کا، اور دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں، جیسے کہ پیچھے بیان ہوا کہ یہ جا رہے ہیں روم و ایران سے ٹکر لینے کے لیے جا رہے ہیں، بچ کے کہاں آئیں گے، ان سے ویسے ہی جان چھوٹ جائے گی، لیکن اللہ کی نصرت شامل حال ہوگی، اللہ کا پیغمبر فتح و نصرت کے ساتھ واپس آئے گا، مسلمان بھی ایسے ہی واپس آئیں گے۔ تو فرمایا کہ تم لوگ اس سفر سے ان کی طرف پلٹو گے، واپس آؤ گے، تو وہ تمہارے سامنے طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، پھر آ کر یہ کہیں گے کہ ہمارا تو پورا ارادہ تھا اور ہم تو سچے خیر خواہ تھے اور ہمارے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہوتی، لیکن دیکھیے یہ عذر پیش آ گیا، وہ عذر پیش آ گیا، تو یہ کریں گے۔ فرمایا کہ قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے۔ یہ جو پیچھے قرآن مجید ہم نے پڑھا ہے اور جو اس سورہ میں مختلف تبصرے کیے گئے ہیں ان میں ظاہر ہے کہ ہر چیز کھول کر رکھتی ہے، صاف صاف بتا دیا ہے کہ یہی ہونا ہے اور یہ ان کا باطن ہے، یہ کچھ انہوں نے کیا ہے۔ اس پر حاشیہ ہے، آیت میں خطاب مسلمانوں سے ہے اور انہی کے لحاظ سے ہر جگہ جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، یعنی یہاں یہ استعمال ہوا ہے کہ اذا رجعتم الیہم، مسلمانوں ہی کو کہا ہے، یا یہ بات کہی ہے کہ ان کو کہہ دینا کہ قد نبان اللہ من اخبارکم، تو یہاں پر بھی ظاہر ہے کہ جمع ہی کے صیغے ہیں، لیکن اس سے پہلے کل آیا ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ تم سب کہہ دو بلکہ واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آیت میں خطاب مسلمانوں کے سے ہے اور انہی کے لحاظ سے ہر جگہ جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، مگر لفظ کل واحد ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں، اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سب مسلمانوں کی طرف سے منافقین کو جواب دلوا دیا گیا، یعنی جواب سب مسلمانوں کی طرف سے ہے اس لیے صیغے جمع کے ہیں، لیکن یہ جواب کس کی زبان سے دلوایا گیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس لیے آپ کی رعایت سے اور اس بلاغت کو پیش نظر رکھ کے یہاں صیغہ واحد کا آ گیا ہے۔ اس میں کیا پہلو ہے جو ملحوظ ہے؟ گویا پیغمبر کی زبان تمام مومنین مخلصین کے دلوں کی ترجمان ہے، اس سے یہ مدعا واضح ہوا، یہ مضمون ادا ہو گیا۔ پیغمبر اور امت کے درمیان، پیغمبر اور صحابہ، ظاہر ہے یہاں امت سے مراد ہے صحابہ کرام، پیغمبر اور امت کے درمیان جو اعتماد، جو حسن ظن اور جو کامل ہم آہنگی تھی، یہ اسلوب اس کو بھی نہایت لطیف طریقے سے ظاہر کر رہا ہے، یعنی ایک لفظ کی تبدیلی سے اور لفظوں کے در و بست سے یہ مضمون قرآن نے ادا کر دیا، اور اس میں منافقین پر تاریخ کا جو پہلو ہے وہ بھی نمایاں ہو رہا ہے، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ کن کو دھوکہ دے رہے تھے اور کن میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہاں پیغمبر کی اور پیغمبر کے ماننے والوں کی زبان بھی ایک ہے، جذبات بھی ایک ہے، رائے بھی ایک ہے، اور تمہارے بارے میں اب وہ جو کچھ سوچ رہے ہیں اس میں بھی پوری ہم آہنگی ہے، تو تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے۔ یہ ایسی صاف صاف بات کیوں ہو رہی ہے؟ قرآن مجید کا عام طریقہ یہ نہیں ہے، اس میں اس چیز کو ملحوظ رکھیے کہ یہ سورہ توبہ ہے، یہ عذاب کی سورہ ہے، یہ فیصلے کی سورہ ہے۔ اس سے پہلے جو 113 سورتیں ہیں، ان سب صورتوں میں دعوت ہے، انذار ہے، خبردار کیا گیا ہے، اس میں ملائمت ہے، اس میں لوگوں کو بار بار پکارا گیا ہے، وہاں بہت دوسرا اسلوب ہے، وہاں اللہ کی رحمت کا ظہور ہے، اور منافقین کے معاملے میں بھی بالعموم یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اعراض کریں، اس کے باوجود کہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں مشورے میں شریک رکھیں، معاملات سے الگ نہ کریں، وہاں یہ ہدایات تھیں۔ اب کیا ہے؟ اب یہ سخت رویہ ہے، اس لیے کہ اب فیصلہ سنایا جا رہا ہے، گویا اللہ تعالیٰ کی وہ سنت اب ظہور پذیر ہو رہی ہے جو سورہ یونس میں اس طرح بیان ہوئی ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ جب اپنی قوم کی طرف رسول کو بھیج دیتے ہیں اور رسول ان کے درمیان موجود ہوتا ہے، تو اس کے بعد فیصلہ سنا دیا جاتا ہے اور کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ تو یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے، مشرقین کے بارے میں سنا دیا، اہل کتاب کے بارے میں سنا دیا، اب منافقین زیر بحث۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس کے باوجود کہ تم ایمان کا اظہار کیے ہوئے ہو، آخری کارروائی تو نہیں ہوگی، لیکن اب تمہارے آزار نہیں مانے جائیں گے، پردے اور حجابات میں تمہیں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارا عذر قبول کر لیا جائے، تو دیکھیے کیا جواب دیا ہے، وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھیں گے، یعنی ابھی بھی موقع دیں گے، دیکھیں گے، ہو سکتا ہے تمہارے اندر توبہ اور رجوع کے جذبات پیدا ہوئے ہوں، ممکن ہے تمہیں تنبیہ ہوئی ہو، ممکن ہے کہ جو رویہ تم نے اختیار کیا اس کے نتائج دیکھ کر کچھ سنبھلنے کا موقع ملا ہو، لیکن اب زبان سے بات نہیں مانی جائے گی، اب ہم تمہارا عمل دیکھیں گے۔ سَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھیں گے، اور اس کے بعد اگر یہاں معاملہ نہ ہوا، یعنی تمہارا نفاق یہاں ظاہر نہ ہوا اور یہیں سزا نہ ملی، تو ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے، یعنی پھر پروردگار کی عدالت ہوگی، اس کی بارگاہ ہوگی، اور وہاں تمہارا محاسبہ ہوگا، بس اس کا انتظار کرو۔ پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ یعنی یہاں پر تو اگر کوئی پردہ رہ گیا ہے تو رہ گیا ہے، وہاں سب پردے اٹھا دیے جائیں گے، سب حجابات ختم ہو جائیں گے، تمہارے اپنے اعضاء گواہی دیں گے، تمہاری ساری تصویر سامنے لا کر تمہاری آنکھوں کے سامنے پیش کر دی جائے گی، اور اللہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ سیحلفون باللہ لکم اذ انقلبتم الیہم لتورزو عنہم، تمہاری واپسی پر وہ تمہارے سامنے اب اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے صرف نظر کرو، یعنی قسمیں کھا کر کہیں گے کہ چلیے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، ہمارا عذر چلیے ایسا نہیں تھا، تو آپ نظر انداز کر دیں، یعنی ہمارے ساتھ یہ سختی نہ ہو۔ فرمایا تمہاری واپسی پر وہ تمہارے سامنے اب اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے صرف نظر کرو، لے تو رضو انہم، فرمایا فعارضو انہم انہم رجس و ماواہم جہنم جزام بما کانو یکسبون، تو ان سے صرف نظر ہی کر لو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے کون سے التفات نظر کے مستحق تھے، اب خود کہہ رہے ہیں کہ ان سے اعراض کر لیا جائے تو موڑ لو ان سے، یہ اسی قابل ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل میں لفظ اعراض آیا ہے، یعنی جو لفظ استعمال ہوا ہے صرف نظر کرنے کے لیے عربی زبان میں، وہ لفظ ہے اعراض، اصل میں لفظ اعراض آیا ہے۔ یہ اگر غور کیجئے تو نہایت بلاغت کے ساتھ دو مختلف بلکہ متضاد معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی پہلے ان کی طرف سے استعمال ہوا ہے لتورزو انہم میں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے استعمال ہوا ہے فعارضو انہم میں، لیکن دونوں جگہ دو مختلف اور متضاد مفاہیم میں استعمال کیا ہے، اور اس میں بڑی بلاغت پیدا ہو گئی۔ پہلے درگزر کر لینے کے معنی میں، یعنی جب انہوں نے درخواست کی تو یہی لفظ استعمال کیا، مدعا یہ تھا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم نے اس موقع پر صحیح رویہ اختیار نہیں کیا، لیکن آپ درگزر فرما لیں۔ پہلے درگزر کر لینے کے معنی میں ہے، اور اس کے بعد جب دوسری جگہ استعمال ہوا کہ پھر ان کو نظر اندازی کر دو، تو وہ اصل میں منہ پھیر لینے کے مفہوم میں، یعنی اب یہ التفات کے قابل ہی نہیں رہے، یہ خود کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے ان سے منہ موڑ لیا جائے، یعنی وہ تم کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اسے نظر انداز کرو، سو ٹھیک ہے انہیں اب نظر انداز ہی کر دو، اس طرح کی گندگی کو نظر انداز کر دینا ہی بہتر ہے۔ تو یہ دیکھیے، نظر انداز کر دینا، یہ اگر آپ ایک لہجے میں بولیں تو مطلب یہ ہے کہ درگزر کر لیا جائے، چھوڑ دیا جائے، اور دوسرے لہجے میں بولیں تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا جائے۔ تو دونوں پہلوؤں سے ایک ہی لفظ کو بہت ہی بلیغ طریقے سے استعمال کیا، اور یہ فرمایا کہ اس لیے کہ وہ سراسر گندگی ہے، یہ ظاہر ہے کہ کسی جسمانی گندگی کا بیان نہیں ہوتا۔ اسی اسلوب میں پیچھے فرمایا ہے کہ انما المشرکون نجس، تو وہاں بھی کسی جسمانی نجاست کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حرمتوں کے باب میں یہ کہا ہے کہ جن چیزوں کے کھانے سے روکا گیا ہے فإنه رجس، تو وہاں پر بھی وہ ظاہری کوئی غلاظت یا نجاست مراد نہیں ہے، بلکہ مختلف پہلوؤں سے کبھی عقیدے کی نجاست، کبھی رویے کی نجاست، کبھی طرز عمل کی نجاست، اور کبھی کسی چیز کی کسی خاص پہلو سے نجاست زیر بحث ہوتی ہے۔ تو یہ سب پہلو ہیں جن کو سامنے رکھ کر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس سے کوئی فقہی احکام نکالنے کی صحیح نہیں کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ سراسر گندگی ہیں، اور اس کے بدلے میں جو کماتے رہے، وہ ماواہم جہنم جزام بما کانو یکسبون، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، یعنی اب جب آ پڑی ہے اور حق واضح ہو گیا ہے اور اللہ نے سب پردے اٹھا دیے ہیں تو اب یہ کریں گے آ کر. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. سو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ راضی نہیں ہوگا, اس لیے کہ ایسے بدعہد لوگوں سے اللہ ہرگز راضی ہونے والا نہیں. صاف صاف بتا دیا کہ معاملہ اب یہاں تک پہنچ گیا ہے, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی کریم النفسی کی وجہ سے راضی ہو بھی جائیں گے تو اللہ اس کے لیے تیار نہیں ہے, اب ان کا انجام یہی ہونا ہے. یہ مضمون ابھی جاری ہے, ہمارا وقت ختم ہو گیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.